ये कुछ सवाल रह गए थे, मेरा अमेरिका से आई हुई ईमेल थी, इनका आखिरी सवाल ये था कि आई हैव बीन वर्किंग एज फाइनेंस डायरेक्टर फॉर लास्ट 12 इयर्स एट शेवरलेट कार डीलरशिप, आई एम इन्वॉल्व डीलिंग विद बैंक्स एंड फाइनेंसिंग, इज इट ओके फॉर मी टू कंटिन्यू विद दिस जॉब? आप बेकारी की निस्बत ये बेहतर है कि इसी जॉब पर काम करते रहिए और साथ ही साथ तलाश करते रहिए कि किसी तरह ऐसी जॉब मिल जाए जहां आप इंस्ट्रूमेंटल ना हो बैंकों के साथ डीलिंग्स में या इंटरेस्ट देने और लेने में, तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि मेरे नाम के मुताबिक अगर इसमें ज़ात अल्लाह के जिक्र में वक्त तादाद और जगह की पाबंदी, तो आगाह फरमाए। आप 1100 टाइम्स फजर के बाद पढ़ लीजिए और 2100 टाइम्स आफ्टर इशा, इनका दूसरा सवाल भी इसी से मुतालिक है कि इसमें ज़ात या अल्लाह पढ़ना है या सिर्फ अल्लाह कहना है। सिर्फ अल्लाह कहिए। इनका तीसरा सवाल इसी ज़मन में है कि क्या मैं अपने रोजमर्रा वज़ाइफ भी जिक्र इसमें ज़ात के साथ जारी रख सकता हूँ? बिल्कुल जारी रख सकते हैं आप। इस और इसमें ज़ात का दौरे सगीर और दौरे कबीर क्या होगा, इन किस्सों में ना पढ़िए। आप रब ताला को सिर्फ पुकारिए इस नियत से कि मैं सिर्फ रब को पुकार रहा हूँ। वो ज्यादा अफजल इबादत है कि हम अपने रब को इसलिए पुकारे को पुकारे जाने के लायक है। दौरे सगीर दौरे कबीर और डायमेंशन से इनसे बाहर निकल आइए। यहां जिक्र कई मौकों पर हुआ दौरे सगीर दौरे कबीर का, वो इल्मी बात है, सिर्फ इल्म के लिए मालूमात के लिए, तो वो इल्म में इजाफा है, वरना अल्लाह के इबादत करते हुए क्या गिनना और क्या ये सोचना कि दौरे कबीर है दौरे सगीर है, वो मुनासिब नहीं। कम से कम मैं नहीं समझता कि वो मुनासिब है। अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, इसलिए कि वो लायक इबादत है और बस। इसके नतीजे में क्या होता है क्या आता है उससे गर्ज नहीं है हमें, वो रब जो चाहे अता फरमा दे अपनी रहमत के सदके। उन्होंने चौथा सवाल लिखा है कि मैंने इसमें ज़ात पढ़ना शुरू किया तो दिल में खिंचाव महसूस हुआ दर्द के साथ, इस मामले में हिदायत फरमा दें। गालबन इसमें ज़ात पढ़ने से नहीं हुआ था, जाहिर है कि अल्लाह का नाम है तो ये बहुत पावरफुल है, इंसानी जिस्म और जहन पर असरात तो मुरतब होते हैं, तो उन असरात के साथ हुआ ये है कि आप गालबन पानी उन दोनों बहुत कम पी रहे थे, वो मसल्स आपके चटकने लगे. पानी के मामले में मोहतात रहिए, पानी कम ना पिया करें आप. पांचवा इनका है, क्या वो जिक्र जो आपने मुझसे पहली मुलाकात में मुझे अता करने को कहा था, बदकिस्मती से मैं बूढ़ा आदमी हूं, याददाश्त ठीक है नहीं मेरी, तो मैं सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग देख के नहीं पहचान पा रहा कि आप कौन है. तो कभी आप बिलमुशाफा आपसे मुलाकात हो तो याद दिला दें मुझे. ये हम तो कोई यही रखते हैं, कम अज कम मेरे साथ ये होता रहता है कि टेक्स्ट मैसेजेस मेरे नाम आते रहते हैं. तो टेलीफोन नंबर भी मेरे लिए नया होता है जहां से मैसेज आया होता है, और तो मैसेज भेजने वाले की ये होती है कि मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचान जाऊंगा सिर्फ टेक्स्ट मैसेज की अबारत पढ़ के. तो मैं कौन जहन आदमी हूं, मेरा दिमाग काम नहीं करता. दिमाग नहीं करना करता तो काम नहीं करता, ये मैं अपने साथ रियायत कर रहा हूं कह के. अब ये भी मालूम नहीं दिमाग है भी कि नहीं मेरे पास, तो मैं समझ नहीं पाता कौन सा है ये. तो उसका जवाब क्या दूंगा मैं. तो मेरी एक गुजारिश ये है कि पहली बात तो अभी ये अपने मुतालिक नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कहने लगा हूं कि एक बात हमने ये सीखी थी कि टेलीफोन का इस्तेमाल इस लिहाज से बहुत मुश्किल है कि वो इंसान पर बहुत सी पाबंदियां है आयद कर देता है. हम लोग किसी के घर मिलने के लिए उसे जाते हैं, टेलीफोन हमारे हाथ में होता है, हम मेजबान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, घंटी बजी तो फौरन अपना टेलीफोन अटेंड करते हैं. मैं ये समझता हूं कि ये हम अपने मेजबान की तौहीन कर रहे होते हैं कि उस पर ये जाहिर इनडायरेक्टली कर रहे हैं, अल्दो कि हमारी ये नियत नहीं होती, लेकिन उसको रीड इसी तरह किया जाएगा कि हम मेजबान की तौहीन कर रहे हैं कि तुमसे ज्यादा हमारा फोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं तो वैसे ही तुम पर एहसान करने आ गया कि मिलने आया हूं. इसी तरह जब कोई गेस्ट आया हुआ है हमारे पास, उसकी मौजूदगी में जब हम टेलीफोन अटेंड करते हैं तो हम अपने मेहमान की तौहीन कर रहे हैं, उसको ये एहसास दिलाते हैं हमारे लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, बल्कि हमारा फोन कॉल हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इत्तफाक होता है बड़े यूरोप में मुख्तलिफ लोगों से मिलने का, अमेरिका में भी लोगों से इत्तफाक होता है मिलने का. ये वो लोग हैं जिन्होंने इसे ईजाद किया, वो लोग हमारे पास आते हैं यहां मिलने. तो एक लंबे अरसे तक मैं इसी गलतफहमी में रहा कि इन लोगों के पास फोन नहीं होता. वो तो एक साहब ऑफिस में आए हुए थे मेरे पास, इंग्लिस्तान के रहने वाले, तो वो आए थे ऑफिशियल काम सिलसिले में. तो ड्यूरिंग डिस्कशंस कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो उनके पास थी नहीं, और वो उस इंफॉर्मेशन का मुझ तक पहुंचाना बड़ा जरूरी था. तो मुझे हैरत उस वक्त हुई कि वो साहब मुझसे बात करते रहे, उसमें कोई ब्रेक नहीं आई, और बात करते करते उन्होंने ब्रीफकेस खोला, फोन निकाला, ऑन किया, और हार्डली 5 सेकंड की बात की उन्होंने, कोई दुआ सलाम नहीं, نام نہیں کچھ نہیں. میں کہا کہ میں مسٹر شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو اسٹاک کی کیا پوزیشن ہے؟ اس نے جواب دیا تھینک یو, بند ہو گیا فون, سوئچ آف کیا موبائل, دوبارہ بریف کیس میں گیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب اس وقت اسٹاکس اتنے ہیں ہمارے پاس. تو اس دن پتا چلا کہ ان سب کے پاس فون ہوتا ہے لیکن جب یہ ملنے آتے ہیں تو ایک تو اسے سوئچ آف کر دیتے ہیں, دوسرا بریف کیس میں رکھ دیتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم ٹیلی فون کہیں کرتے ہیں, وہ میں نے عرض کیا کہ جب میں پڑھ رہا تھا بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہا تھا تو ان دنوں ہمارے یہاں ہمیں آن جاب ٹریننگ کرنا پڑتی تھی, اس وقت آن جاب کہلاتی تھی, بعد میں وہ پلیسمنٹ کہلا گئی, اب ہینڈز آن ٹریننگ کہلاتی ہے, مختلف نام مختلف اوقات میں ملتے رہے اسے. تو میں اور میرے ساتھ چار اور تین اور لڑکے, ہم چار تھے ٹوٹل, ہمیں سینڈوز لمیٹڈ میں انٹرنشپ کرنا پڑی آن جاب ٹریننگ. تو پہلے دن تو انگریزوں نے بڑے مزے کے وہ طریقے سے انہوں نے ہمیں رسیو کیا, ہم بڑے خوش ہوئے کہ ابھی سے ہم افسر ہو گئے. نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا آئیے ہمارے ساتھ. تو مین انٹرنس پر وہاں ایک سیمی سرکل کی صورت کی کاؤنٹر تھا ریسیپشن, ان کے پیچھے ایک خاتون کھڑی تھی اور ہم لوگ تو ان دونوں بہت دبلے پتلے تھے اور وہ خاصی کبھی ہیکل خاتون تھی, باربرا ان کا نام تھا. تو ان کے حوالے کر دیا, تو انہوں نے لگا پتہ ہی چلا, ان دونوں کمپیوٹر تو تھے نہیں, کہ وہ اکیلی ریسپشنسٹ بھی ہیں, ڈسپیچ کلرک بھی ہیں اور ٹیلی فونسٹ بھی ہیں. تو ان کے پاس پی اے باکس, پی اے ایکس باکس پڑا تھا اور ڈسپیچ رجسٹر بھی تھا. آفس کے اندر سے میل آئی کہ اس کے اوپر نمبر, ڈسپیچ رجسٹر کے نمبر لگائے جائیں گے جسے ڈسپیچ نمبر کہتے ہیں, اور انہیں ڈسپیچ کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, نمبر لگائیں ایسے لگے گا یہ نمبر, بتا دیا انہوں نے. اس کے بعد کہا کہ یہ لفافے اس کے ساتھ ٹائپ ہو کے آئے ان میں ڈالیے. تو ہم نے بڑے آرام سے ڈالا, اپنی طرف سے بہت خوبصورت سے طے کیا, لفافے میں ڈالا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے لیٹر اس کو طے کیا کہ اس کو لیٹر فولڈ کرنا کہتے ہیں. ہم نے بی بی اس سے اچھا اور کیا ہوگا, ادھر لاؤ دکھاؤ. تو انہوں نے ایک لیٹر کو فولڈ کر کے دکھایا اور پھر لفافے میں ڈالا. تو کہنے لگی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے فولڈ کیوں ہوا؟ تو لفافے میں سے لیٹر نکال کے دکھایا کہ دیکھیں, آپ نے ذرا سا اوپر سرکایا, ایڈریسی کا نام اور ایڈریس سامنے آ گیا ہے, کھولنے والے کے لیے کنوینئنٹ ہے. تو انہوں نے وہ لفاف لیٹر طے کر کے لفافے میں ڈالنا سکھایا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ہماری عزت میں اضافہ ہوا وہ ٹیلی فون سننے پر. تو جب ہم ڈسپیچ میں ایز اے ریسپشنسٹ کے کام میں ٹریننگ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب ٹیلی فون کل سے آپ سنیں گے. تو ٹیلی فون ہم نے پہلا سنا تو ان کمنگ کال, ہینڈ سیٹ اٹھا کے ہم نے کہا ہیلو. تو خاصی اپنے سائز کے مطابق بھاری بھر کم ایک سلینگ انہوں نے بولا, جو خاصا عزت میں اضافہ کرتا ہوا تھا ہماری, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیلو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ٹیلی فون سنے تو ہیلو نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. دفتری زبان میں ہیلو نام کا کوئی لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو پھر انہوں نے ٹیلی فون انکمنگ کال ہے اس کو ریسیو کرنا سکھایا. اسی طرح جو آفس کے اندر سے ہم سے نمبر کوئی مانگ رہا ہے کہ یہ نمبر ملا دیں, اس کی کال کو اٹینڈ کرنا سکھایا. ٹیلی فون نمبر ملا کے پھر اس کو واپس جس نے نمبر مانگا تھا اس کو تھرو کرنا سکھایا. یہ آداب ہیں ہر چیز کے جس کے ہم عادی نہیں ہیں. ٹیلی فون جب ہم استعمال کرتے ہیں, ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں, تو بھلے وہ کتنے ہی آپ ان کے قریبی آدمی ہوں, تو نام نیچے لکھ دینا چاہیے. اسی طرح جب ہم ٹیلی فون پر بات کر بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک ٹیلی فون کرنے والا ہیلو کہنے کے بعد پہلا جملہ ہی کہتا کہ پہچانا نہیں مجھے, میں کون ہوں. وہ آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ شریف آدمی مجھ سے توقع کر رہا ہے کہ میں اسے پہچان چکا ہوں گا, اب ان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ میں اتنا کن ذہن آدمی ہوں اور یادداشت اتنی کمزور ہے کہ میں اس ان کی آواز کو پہچان کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ فلاں صاحب ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم سلام کرنے کے بعد دوسرے سے ہی پوچھنے سے پہلے کہ آپ کون ہیں, اگر بتا دیں کہ میرا نام فلاں ہے, فلاں جگہ سے بول رہا ہوں, آپ کون سب بول رہے ہیں, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو ہم سوال لکھتے ہیں تو یہ تو کو کرنا کہ میں پہچان جاؤں گا, یا اگر میں کسی کو لکھ رہا ہوں کہ وہ صاحب مجھے پہچان جائیں گے, تو ممکن ہے کہ یادداشت ان کی اتنی اچھی نہ ہو کہ وہ آپ کے رسم الخط کو پہچانیں, آپ کے ہینڈ رائٹنگ کے سٹائل کو پہچان جائیں, تو وہ شرمندہ ہوں گے کہ میں دوسرے آدمی کی توقعات پہ پورا نہیں اترا. آسٹریلیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ ان ون آف یور لیکچرز یو ریکویسٹڈ دیٹ ڈو ناٹ اسٹینڈ اپ آن مائی اینٹری ان لیکچر روم, وائی آل پیپل اسٹل اسٹینڈ اپ؟ بڑی سمپل اس کا جواب ہے. ایک جیسچر میرا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں کہ لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ خواہش کرے کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں, اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. مفہوم بیان کر رہا ہوں, حدیث کے الفاظ کوٹ نہیں کر رہا. تو میں دونوں ہی باتوں کی وجہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب میں آتا ہوں تو پلیز کھڑے نہ ہوئیے, یہ میری خواہش ہے. لیکن جو صاحبان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ان کی اپنی خواہش ہے. تو میں تو ہمیشہ یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صاحب آپ کھڑے نہ ہوا کیجیے. کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عام طور پہ یہ کہ وہ ان کا اپنا جسچر ہے. امپورٹنٹ از حکم اور ادب. حکم زیادہ بڑا ہے ادب سے. آگے نے لکھا کہ I see at one place Mr. Ali Abbas the writer also told that he also questioned, and Kibla Shah Sahib promised that he will stop people to stand up. I see all old comers who are Tarbiyat Yafta also stand up in other. But Kibla Shah Sahib strictly stopping this act. Still we all people stand up like, I see even old gems like, again naam likha, main wo nahi padunga. Iska jawab main pehle aapse de chuka janab. इनका दूसरा सवाल है कि प्लीज गाइड हाउ टू एलिमिनेट लेथार्जी एंड हाउ टू स्ट्रेंथन ए वीक इम्यून सिस्टम. ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज आई डोंट मीन इट. घोड़ा जब सुस्ती करता है तो उसका इलाज क्या है? कोच ड्राइवर है वो उसका इलाज बड़े खूबसूरत तरीके से करता है और घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है. तो जब हम पर सुस्ती तारी होती है लेथार्जी है, तो अपनी जात के साथ हम वही सलूक कर लें जो कोच ड्राइवर घोड़े के साथ करता है. हमारी लेथार्जी भी जाती रहेगी. अपने ऊपर जबर कीजिए कि नहीं मैं अभी और इसी वक्त करूंगा, ये ठीक हो जाएगा मामला. और वीक इम्यून सिस्टम अब डिपेंड करता है कि इम्यून सिस्टम आपका कमजोर कैसे हुआ है, उसकी असल वजह क्या है, उस ट्रीटमेंट का इलाज किया जाए, उसका डिजीज का उस एलिमेंट का इलाज किया जाए. तो आंखें बंद करके ये कहना कि इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का ये तरीका है. एक तरीका तो ये है कि अगर विटामिन ए की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो गया, विटामिन ए खा लीजिए. इससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसका कर लीजिए. बहुत सी मेडिसिन हैं जिनका साइड इफेक्ट ये आता है कि लेटर ऑन इम्यून सिस्टम कम रिड्यूस हो जाता है, उसको दूसरे तरीके से. तो इसका ब्लाइंडली कहना तो आसान नहीं है. या तो आप ये लिख दीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम लो कैसे हुआ, थ्रेशोल्ड पॉइंट उसका लो कैसे हो गया, तो फिर मैं उसका शायद कोई इलाज बता सकूं. आसान तरीन मेथड ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, किसी डॉक्टर के पास तशरीफ ले जाइए, वो आपके मुख्तलिफ टेस्ट करके तो फिर आपको उसका कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दे देंगे, ठीक हो जाएंगे आप. किसी साहब ने लिखा है कि हम अपनी जिंदगियों के अहम कामों को करते वक्त किन अमूर को मद्देनजर रखें. जॉब और शादी के मामलात भी शामिल हैं. आपका इल्म किस तरह हमारे मुस्तकबिल करीब में बेहतर साबित हो सकेगा, क्योंकि आम इंसान थर्ड आई से नहीं देख सकता. इसका जवाब अक्सर बेशतर यहां गुफ्तगू होती है, मैं अर्ज करता रहता हूं कि हमें कहीं किसी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, ये हमारे लिए सबसे बड़ा लाइट हाउस है. वहीं से हमें रोशनी लेनी चाहिए. तो जिंदगी के सिर्फ शादी ब्याह के जॉब के मामलात नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल न نہ صرف یہ حل ہو جائیں گے بلکہ یہ پیش ہی نہیں آئیں گے مسائل میں اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو. اور جہاں تک علم کے کام آنے کی بات ہے تو بہت آسان سی بات ہے کہ جو کچھ ہم کہیں سے بھی سنتے ہیں, صرف یہاں سے نہیں, کہیں سے بھی سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اس کو ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں تو ہماری زندگی کے طور طریقے بدلتے چلے جائیں گے اور ہم بہتر طرف لگ جائیں گے. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ ان صاحب نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اور فرمایا کہ آپ نے دعا میں مجھے بتایا تھا کہ دعا میں تین چیزیں ہوتی ہیں, بہتر, مناسب, ٹھیک, بہت بہتر. تو کیا ان سب میں سے ایک کا کہنا ہاں میں ضروری ہوتا ہے کہ کام ہمارے لیے بہتر ہے؟ میں اس کا تعلق دعا سے بالکل نہیں ہوگا. جب میں نے, مجھے نہیں معلوم کب تشریف لائے آپ اور کب میں نے آپ سے یہ عرض کیا, یہ تو ہوا یہ ہوگا کہ کسی کام کے سلسلے میں آپ نے پوچھا ہوگا مجھ سے اور میں نے آپ سے یہ یاد دلایا ہوگا آپ کو کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, آپ اور میں سبھی لوگ, تو ہم نے کہیں کلاس فائیو کلاس سکس میں یہ پڑھا تھا کہ یہ تین ڈگریز ہوتی ہیں, جیسے وہ ایگزامپل کتاب میں یہی لکھی ہوئی تھی کلاس سکس میں شاید, گڈ, بیٹر اینڈ بیسٹ. تو بیسٹ سپرلیٹیو ڈگری تھا. تو جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اردو میں اس کا میں نے آپ سے عرض کیا ہوگا کہ ایک چیز ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ لکھنا بھول گئے اس میں. اس سے اگلی ڈگری یہ ہے کہ مناسب ہے. تیسری ڈگری ہے اچھا ہے, اس سے اگلی ڈگری بہتر ہے, اس سے نیکسٹ ہے کہ بہت اچھا ہے. یہ عرض کیا ہوگا آپ سے. گفتگو کرتے وقت پڑھے لکھے لوگ بہت مناسب, بہت ہی محتاط ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ انڈر اسٹیٹمنٹ میں بات کرتے ہیں. اگر وہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا چاہیں کہ یہ بہت اچھا ہے, اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ خاصا مناسب رہے گا. یہ انڈر اسٹیٹمنٹ میں گفتگو ہے اور یہ گفتگو, محتاط گفتگو بہتر رہتی. تو شاید اس ضمن میں میں نے کہیں آپ سے ذکر کیا ہو جس کو آپ اس اب کوٹ کر رہے ہیں. تو اس میں اگر کسی سے, کسی انسان کو جو گرون اپ آدمی ہے اس کو کام کرنے سے روکنا چاہتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مت کیجیے. وہ اگلا آدمی ہمیں یہ کہے گا کہ دیکھ لیجئے, شاید میری رائے میں یہ فیصلہ کوئی زیادہ مناسب نہ رہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہم اتنی باریکیوں پر نظر نہیں رکھتے تو ہم تو فوری طور پہ بڑے سخت لہجے میں کہہ دیں گے ڈونٹ ڈو اٹ. انڈرسٹیٹمنٹ کی گفتگو زیادہ مہذب لوگوں میں وہ زیادہ رائج ہے اور زیادہ پسندیدہ بھی ہے. لوگ اس سے خود ہی مطلب سمجھ جاتے ہیں. یہ بھی امریکہ ہی سے ہے. اب یہ ذاتی معاملات کی دعائیں پلیز اس موقع پر نہ بھیجا کیجیے, اسے اس سیشن میں شامل کر لیا جائے. کامیابی حاصل ہونے کے بہت سے فیکٹرز ہیں, ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو جیسے بچپن میں آپ نے اور میں نے سب نے ہم نے ٹیچر سے ماں باپ سے سنا تھا کہ کھیل کے وقت کھیل, پڑھائی کے وقت پڑھائی, آرام کے وقت آرام. تو اگر ہم اپنی چیزوں کو محدود کر لیں جس کام کے لیے وقت مقرر ہے تو ہم اپنے کام کو بہتر طریقے پہ کر سکتے ہیں. آفس کا کام صرف آفس کی حد تک, لیکن جب آدمی گھر چلا گیا تو پھر اس کا آفس سے کوئی تعلق نہیں, وہ صرف گھر کا ہے. جب اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھا ہے تو سوشل پرابلمز اور آفس کی پرابلمز, فائنینشل پرابلمز بالکل نہیں ہیں, وہ صرف اپنی اولاد کے لیے ہے. جب عبادت کر رہا ہے تو پھر اس کا دھیان صرف عبادت میں ہونا چاہیے. تو اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو خود بھی فائدے میں رہتے ہیں, دوسرا آدمی بھی فائدے میں رہتا ہے. اگر چیزوں کو گڈمٹ کرنے لگے ہم تو کوئی کام بھی مکمل طور پہ ہو نہیں پاتا. یہ اس آپ کے سوالوں کے اس میں ساری کی ساری پرسنل دعائیں ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, اس کا جواب دعا کے سیشن میں تو دے دوں گا بڑی خوشی سے, بہت خوشی ہوگی مجھے. لیکن اس سیشن کے لیے پرسنل دعائیں نہ پلیز بھیجیے مجھے. یہ سوال ان کا ایک پہلا سوال یہ ہے کہ فیمیلز میں شک اور جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس بری خصلت پر کیسے قابو پایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, سیرت مبارکہ, صحابہ اکرام, پھر اولیاء کرام, یہ سب ہمارے لیے روشنی کا باعث ہیں. جناب امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو ہم جھوٹ میں مبتلا کیوں ہوں؟ جب بھی ہمارے دل میں شک یا بدگمانی آتی ہے, اگر ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلا دیں تو یہ جو سیلف سجیشن ہے یہ شاید 20-25 مرتبہ ہی کرنا پڑے گی, اس کے بعد پھر ہم ٹیم ہو جاتے ہیں, پھر نہیں ادھر کو جاتے. تو آپ اس پہ عمل کر لیجیے شک کے لیے. تو جیلسی ہے تو یہیں اسی محفل میں ذکر کئی بار ہوا کہ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم یہ چاہیں, یہ الفاظ میرے ہیں ان کے نہیں, صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ اگر انسان یہ چاہے کہ میرے دل میں رب بسے تو پھر اس کو اپنے دل کو 10 سال عائشوں سے پاک کر لینا چاہیے, اور ان 10 سال عائشوں میں سے ایک حسد بھی ہے. تو اگر ہم, جب ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے, تو ہم اگر یہ اپنے آپ کو سجیسٹ کریں کہ اگر میرے دل میں یہ حسد رہا تو پھر رب نہیں بسے گا اس میں, تو رب کا بسنا زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی اور چیز کے. کچھ عرصے میں انشاءاللہ تعالی اس سے نجات مل جائے گی. یہ انہوں نے ایک جگہ پھر یہ فرمایا, اپنے ایک لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ جو کوئی اللہ پاک سے اپنی کسی غلطی کی معافی اور تلافی چاہتا ہو تو سورہ تغابن عشاء کے بعد پڑھ لے. کیا اس کو اوپن ایئر میں ہی پڑھنا ضروری ہے یا کمرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ تھوڑا سا ذہن میں کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے کہ وہ غلطی, کوتاہی, وہ عام زندگی سے متعلق نہیں. وہ یہ تھا کہ اگر ایک مجھے میرے استاد نے کہا کہ یہ اس طرح سے اللہ کو پکارنا شروع کرو, اور اس میں اگر انہوں نے منع کر دیا کہ اس میں یہ نہ کرنا, مثال دے رہا ہوں کہ بغیر وضو کے نہ پڑھنا اسے, تو میں نے بغیر وضو کو پڑھ لیا تو یہ کوتاہی کر لی میں نے, غلطی کر لی. تو اس کو, اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر میرے استاد مجھے یہ کہہ دیں کہ اب تم 6 مہینے تک سورہ تغابن پڑھتے رہو رات کو, تاکہ آئندہ تم یہ غلطی نہ, اور وہ صرف مجھے اس غلطی کا احساس دلانے کو کہ میں نے اپنے استاد کی حکم عدولی کی تھی تو اس کے نتیجے میں ہوا, یہ کہہ دیں کہ تم اوپن میں بیٹھ کے پڑھو, تو وہ ایک طرح کا ٹیسٹ بھی ہے میرا, اور مجھے یاد بھی دلاتا رہے گا جب میں سردیوں میں بارش میں بھی بیٹھ کے باہر پڑھوں گا اوپن میں, تو سردی بھی تنگ کرے گی اور مجھے احساس ہوگا کہ جب میں غلطی کروں گا تو یہ سزا ملے گی. ایسے اس کو آپ یہ نہیں لے سکتے کہ مجھ سے عام زندگی میں غلطی ہوگی تو اس کی یہ سزا ہے یا اس کا کفارہ یہ ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ تو میری گزارش یہ ہے کہ کہیں بھی ہوئی, میں صرف یہی بات نہیں کر رہا, ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم ریڈ کریں گے, ایون قرآن آیات کو جب ہم سیاق و سباق سے ہٹا کے پڑھتے ہیں تو ہم ان کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پائیں. ہر چیز کو سیاق و سباق میں دیکھنا بڑا ضروری ہے. تو وہ ایک معاملہ یہ تھا کہ میرے استاد نے مجھے کچھ پڑھنے کو کہا اور یہ حکم دے دیا کہ اس کو پڑھنے کے فوراً بعد دعا نہ کرنا بلکہ نماز پڑھ کے پھر دعا کرنا. تو میں نے صرف, چونکہ مغربی تعلیم زیادہ زور مار رہی تھی ان دنوں, تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے, تو میں نے دعا مانگ لی, ظاہر ہے کہ میرے استاد کا برہم ہونا بڑا اس میں تو نیچرل تھا. برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب تم میرے پاس آنا, 6 مہینے سورہ تغابن پڑھ کے اور اس کو کھلے میں پڑھنا. پڑھتا رہا. اس کا ایک نتیجہ کیا ہوا کہ دوبارہ غلطی نہیں ہوئی مجھ سے. یہ نقطہ وہ تھا کہ استاد نے کس طرح سے مجھے آئندہ غلطی کرنے سے پریونٹ کر لیا. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے گروپ کیپٹن عرفان. انہوں نے قصہ سنایا کہ 71 کی لڑائی میں سیز فائر سے چند منٹ پہلے میں نے لاہور پر MiG-21 کو مار گرایا اپنے سیبر کے ذریعے. پائلٹ اریسٹ ہو گیا, جو آئی ایس آئی کی کمیٹی تھی پریزنرز آف وار کا انویسٹیگیشن کے لیے, اس کے سامنے وہ گئے تو پتا چلا کہ وہ ایک ایئر مارشل صاحب کے بیٹے ہیں, سردار جی. تو پہلا سوال, وہاں چونکہ پائلٹ ہی بیٹھے تھے تو پہلا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ سردار جی آپ کے پاس تو MiG-21 تھا, تو یہ سیبر کے ہتھے کہاں سے چڑھ گئے آپ؟ اس نے کہا کہ دیکھیے مجھے آپ کے پائلٹ نے نہیں مار گرا ہے, میں خود گرا ہوں. تو سب حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کہا کیسے؟ کہا کہ جب ہم نے جوائن کی تھی ایئر فورس تو ہمیں پہلے دن سے آخر تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر سیبر کا سامنا ہو جائے تو 10,000 فٹ سے کم بلندی پر اس کے ساتھ انگیج نہ ہونا کسی طرح, کیونکہ وہاں وہ آپ کو آؤٹ منور کر دے گا. تو اب چونکہ جنگ بندی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اب یہ سیبر ایک سامنے آیا, ذرا 10,000 فٹ سے نیچے جا کے دیکھوں تو یہ کرتا کیا ہے. تو جو ہی میں 10,000 فٹ سے نیچے آیا, سیبر نے مار گرایا مجھے, تو میں تو اپنی غلطی سے گرا. تو کچھ ایسی غلطی میں نے بھی کی تھی کہ یہ دیکھا تھا کہ دعا مانگ کے دیکھوں ہوتا کیا ہے. تو پھر اس کا کفارہ ادا کیا. تو میں تو اس کانٹیکسٹ میں, یہ میں نے کہا تھا اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیے. باقی انشاءاللہ آئندہ. السلام علیکم.